عظیم اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے. اور یہ عظیم اجر و ثواب حاصل ہونا، اللہ تعالیٰ کی رضا و قرب حاصل ہونا، بخشش اور مغفرت کا ہونا، یہ آخرت کے عظیم مقاصد میں سے جن کی وہاں جا کر کے ہر بندے کو سخت ضرورت ہوگی. اور انہی عظیم دولتوں اور نعمتوں کو ہمیں یہاں رہتے ہوئے ساری زندگی حاصل کرنا، اور ہم ان کو جتنا بھی حاصل کریں وہ کم ہے. جتنا بھی ہم حاصل کر سکیں اس سے زیادہ کیا محتاج ہیں، اور جتنا ہم حاصل کر سکیں گے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے کام بنے گا. مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کرنے والوں پر ہوگی. جو لوگ الیعاذ باللہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں، بڑے رحمان الرحیم ہیں، اس لیے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں، گناہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں، دن رات گناہ کر رہے ہیں، رات دن گانا گا رہے ہیں، گانا سن رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، عورتیں بے پردگی اختیار کر رہی ہیں، اور طرح طرح کے گناہ کر رہے ہیں. اور جب ان سے کہو کہ بھئی یہ تو گناہ کی باتیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ بڑے غفور رہی ہیں، سب بخش دیں گے. یاد رکھو یہ شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان کا دھوکہ ہے، نفس شیطان کا دھوکہ ہے. اللہ جل شانہ بلا شبہ غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو نادانستہ طور پر گناہ کر بیٹھیں، یا دانستہ کرنے کے بعد نادم اور شرمندہ ہو جائیں اور اپنے کیے پچھتانے لگیں اور اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو کر گر جانے لگیں اور معافی مانگنے لگیں، تو ان لوگوں کے لیے بلا شبہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور ضرور وہ اپنے ایسے بندوں کو مغفرت بخش کی مغفرت فرمائیں گے اور بخشش فرمائیں گے. لیکن جو گناہوں کے اوپر جمنے والے اور اصرار کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ غلط فائدہ اٹھانے والے، تو ایسے لوگوں کو تو عام طور پر توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی. بعض دفعہ ایسے لوگوں کا خاتمہ بھی ایمان پہ نہیں ہوتا، تو پھر کہاں سے ان کی بخشش ہوگی؟ ان کو تو پھر عذاب ہی ہوگا. کہ جہاں اللہ با غفور الرحیم ہے وہاں سریع الحساب بھی، حساب لینے والے شدید العقاب بھی، سخت عذاب دینے والے. ایسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ کے شدید العذاب ہونے کو، سریع الحساب ہونے کو یاد رکھنا چاہیے، اور پھر ڈر کر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. وہ دو عمل جو میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی عرض کرتا ہوں ان کے بارے میں بھی، اور جتنے بھی باقی ایسے ایسے اعمال ہیں کہ عمل ظاہر میں بہت چھوٹا سا ہے، بہت آسان سا ہے، مختصر سا ہے، لیکن اللہ جل شانہ کا اس پر جو اجر ہے، جو ثواب ہے، جو فضائل ہیں اور برکات ہیں، وہ فضائل اور برکات جو اللہ پاک کی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، ان کی حیثیت یہ ہے کہ اس عمل کا یہ بدلہ ہے. لہذا اگر کوئی اس عمل کو کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر گناہوں سے بھی بچے گا، تو انشاءاللہ تعالی یہ فضائل و برکات اس کے ظاہر ہوں گے اور حاصل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن اگر اس نے ان اعمال کو تو کیا اور ساتھ ساتھ اس نے گناہوں سے اجتناب نہ کیا، گناہوں کے اندر ویسے ہی جمع رہا اور کمر کسے رہا اور رات دن گناہوں میں ڈوبا رہا، گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہ کیا، تو یاد رکھیے جیسے نیک کام کا صلہ نیکی ہے، گناہ کا بدلہ بھی گناہ ہے، اس کا بدلہ سزا ہے. لہذا پھر یہ ہوگا کہ اس کو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے گی، اگر توبہ کر لیے تو فبیحہ، یا قبر میں اور آخرت میں اس کی گناہوں کا وہ کی سزا مل گئی تو فبیحہ، نہیں تو آخر میں جہنم میں ڈالا جائے گا. جب اپنے گناہوں کی سزا پا لے گا، گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا، تو گناہوں کی سزا پانے کے بعد یہ جو نیک کام اس نے کیے ہوں گے پھر ان کا رنگ ظاہر ہوگا اور ان کا اثر ظاہر ہوگا کہ ان کی بدولت پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن کر کے جنت میں چلا جائے گا، اللہ کی رضا کا مستحق بن جائے گا. اس لیے کسی شخص کو یہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو چونکہ یہ عمل کرتا ہوں اس کا تو یہ ثواب ہے، اس کا تو وہ ثواب ہے، اس کا تو یہ اجر ہے اور یہ اس کا فضیلت ہے، لہذا آپ کیا ضرورت ہے گناہ چھوڑنے کی. یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے، یہ بھی نفس کا دھوکہ ہے. جیسے میں نے پہلے منگل کو بھی عرض کیا تھا کہ بھائی دوا کے ساتھ پرہیز بھی ضروری ہے، صحت جسمانی کے لیے، صحت جسمانی کے لیے جس طرح دوا ضروری ہے ایسی پرہیز بھی ضروری ہے. اگر کوئی دوا پیتا رہے بد پرہیزی بھی خوب کرتا رہے تو ظاہر ہے کہ بیمار اچھا نہیں ہو سکتا، بلکہ پہلے سے زیادہ اس کا مرض بگڑ سکتا ہے، کیونکہ بعض مرتبہ دوا کے بدلے مقابلے میں پرہیز زیادہ ضروری ہوتا ہے اور پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے دوا بھی بے اثر ہو جاتی اور بیماری بجائے دور ہونے کے اور پیچیدہ ہو جاتی. اس لیے پرہیز تو بہت ہی ضروری ہے. اور بعض مرتبہ ایسا تو ہوتا ہے کہ آدمی دوا نہیں کھائی مگر پرہیز کیا اور پرہیز کے نتیجے میں صحت یاب ہو گیا. تو جیسے جسمانی بیماریوں کے اندر پرہیز ہر حال میں ضروری ہے اور اس کے ساتھ دوا بھی ہونی چاہیے، ایسے ہی اس روحانی امراض کے اندر بھی اور گناہوں کی دنیا کے اندر بھی دوا اور پرہیز دونوں ضروری ہے. پرہیز گناہوں سے، پرہیز گناہوں سے، دوا اعمال صالحہ. آدمی کو چاہیے کہ دن رات اعمال صالحہ کی طرح متوجہ رہے اور ان کو کرتا رہے، ان کی عادت بنائے اور ساتھ ساتھ صبح شام تک دن رات اس کا بھی دھیان و خیال رکھے کہ گناہ تو نہیں ہو رہے میرے سے، ورنہ اگر اس نے گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہ کیا تو جو اس نے نیکیاں کمائی ہیں وہ بھی غارت ہو جائیں گی. اس پر حضرت مولانا شاہ برار صاحب دامت برکاتہم کی ایک مثال بڑی اچھی یاد آئی. حضرت کو اللہ پاک نے مثالیں دے کر دین کی باتیں سمجھائیں، خصوصی ملکہ عطا فرمایا اور وہ فیض حکیم العلماء حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ پاک نے مثالیں دے کر سمجھانے کا بڑا ہی ملکہ عطا فرمایا تھا. صاحب دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ یہ مثال دی کہ دیکھو ایک شخص چل چلاتی دھوپ میں کھڑا ہے، جون جولائی گرمی ہے، سخت گرمی پڑ رہی ہے، تن پر کپڑے نہیں ہیں، سر پر کپڑا نہیں ہے، پیروں تلے چپل نہیں ہے، ننگے جسم، ننگے سر، ننگے پیر، بس برائے نام اتنا کپڑا ہے کہ اس نے صدر چھپایا ہوا ہے، دوپہر کا وقت ہے، نہایت گرمی ہے، دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، لو چل رہی ہے، گرم ہوا ہے، کیا حال ہوگا اس کا، کس قدر وہ تکلیف میں ہوگا، کس قدر وہ اذیت کے اندر ہوگا، کس قدر وہ بے چین و بے قرار ہوگا، گرمی اس کے لیے ناقابل برداشت ہو رہی ہوگی. اس کے بعد اب دوسرا آدمی اسے کہتا ہے، ارے بھائی تم یہاں کہاں کھڑے ہو، یہاں تو تمہیں پانی پیو گے تو تمہاری پیاس نہ بجھے گی اور تم یہاں پر کسی حالت میں بھی سکون اور قرار سے نہیں رہ سکتے، لو آؤ میرے ساتھ چلو، میں تم کو اپنے کمرے میں لے کے چلتا ہوں. فوراً وہ اس کو اپنے کمرے میں لے جاتا ہے. وہ کمرہ کیا ہے، جس میں ہر طرح کی راحتیں، سہولتیں، آسانیاں ہیں اور اے سی چل رہا ہے، پنکھا بھی چل رہا ہے، بند کمرہ ہے، نہایت ٹھنڈا ہو رہا ہے. اب بتاؤ وہاں جا کر کے اسے کیا ہوگا، نہایت آرام، نہایت سکون، رگ رگ اس کی ٹھنڈی ہو جائے گی، پینے کا ٹھنڈا پانی موجود ہے، پنکھا چل رہا ہے، اے سی کی خنکی سے اس کو راحت مل رہی ہے، اس کی ساری گرمی کافو ہو جائے گی، سارا غم ختم ہو جائے گا. اب تک جو اس کی جان نکلنے کو ہو رہی تھی جان بحال ہو جائے گی، صحت اس کی قوت پکڑ لے گی اور وہ تو گہری نیند سو جائے گا. اگر اس کو ایک گھنٹہ نیند آتی ہے تو تین گھنٹے سوئے گا وہ. اس طرح سے وہ اندر جا کر کے بڑے آرام میں آ جائے گا, بڑی راحت محسوس کرے گا, ساری گرمی ختم ہو جائے گی, ساری لو جاتی رہے گی, سارا دکھ ختم ہو جائے گا, ساری پریشانی دور ہو جائے گی. کہتے ابھی تو وہ بیٹھا تھا, ایک گھنٹہ اس نے آرام کیا. کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد مالک کو مانی کیا سوجا, جناب اس نے دو گھٹیاں تیار کروائی اور اس میں کوئلے بھروائے, اور کوئلے بھی انجن کے کوئلے, اور ان کو تیز کیا, اور جب ان کے اندر سے دھواں بھی نکلنے لگا اور تیز تیز اس کے اندر لپٹیں اٹھنے لگیں اور انگیٹھی پوری طرح گرم ہو گئی, اس نے کہا جاؤ ایسے کمرے میں جا کے رکھو. اب ایک کونے میں جناب ایک انگیٹھی رکھ دی, اس دوسرے کونے میں دوسری انگیٹھی رکھ دی, کمرہ وہی ہے, اے سی بھی چل رہا ہے, کولنگ بھی کر رہا ہے. تھوڑی دیر میں کیا ہوگا, ذرا سی دیر میں وہ کمرہ جو نہایت ٹھنڈا تھا, نہایت آرام دہ تھا, اور اس کے اندر کولنگ بہت ہی بھلی معلوم ہو رہی تھی اور جان کو بڑا سکون مل رہا تھا, ذرا سی دیر میں وہ کولنگ اس کی مغلوب ہو جائے گی اور دونوں انگیٹھیوں کی تپش اور تیزی اور آگ کی گرمی وہ اندر کے خنکی پہ غالب آ جائے گی, دھواں بھر جائے گا اور پھر اندر باہر سے بھی زیادہ بدتر حال ہو جائے گا. پہلے کم از کم دھوپ میں تھا تو سانس تو لے سکتا تھا, فضا تو کھلی تھی, گو گرم تھی, یہاں تو کمرہ ہی بند ہے, دھواں نکلنے کا راستہ نہیں ہے, کوئلوں کی آگ نکلنے تپش اور ان کی آگ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, اندر ہی اندر وہ سلگ رہی ہیں اور تیزی سے آگ نکل رہی ہے اور دھواں بھر رہا ہے, تو اے سی بھی کام کرنا چھوڑ دے گا, کرے گا بھی تو اس کا وہ اثر نہ ہوگا, اور وہ کمرہ جو ابھی راحت کا مرکز بنا ہوا تھا ذرا سی دیر میں نہایت ہی تکلیف دہ ہو جائے گا, دم گھٹنے لگے گا اور نکلنے پہ وہ مجبور ہو جائے گا, اور کہے گا میرے سے تو دوپہر کی گرمی اچھی, یہاں تو میرا دم گھٹ رہا ہے, جان نکل رہی ہے, یہاں تو چاروں طرف گرمی ہی گرمی ہے اور انگیٹھی کی تپش کی وجہ سے یہاں پر تو ٹھہرنا ہی میرے لیے مشکل ہو گیا, ایک دم نکل کے بھاگے گا. آگے یہ مثال سمجھ میں, فرماتے ہیں وہ پہلا جو سما تھا کمرے کا, پہلے جو دھوپ میں کھڑا تھا وہ اس کے گناہوں کی ابتدا تھی, توبہ کی اس نے, اعمال صالحہ اختیار کیے, تو گویا ایسے ہی کمرے کے اندر آ گیا. یہ اعمال صالحہ جس کے ساتھ گناہ نہیں ہے اس کا یہ اس کی مثال اس کا نمونہ ہے کہ اس میں آرام ہے, اس میں راحت ہے, اس میں چین ہے, اس میں سکون ہے, گرمی کا یہ پتہ نہیں ہے, گھنٹوں سو جائے تو پرواہ نہیں. اس کے بعد اب جب اس نے اس کے اندر دو انگیٹھیاں رکھ لی نہایت تیز, یہ دو انگیٹھیاں رکھنا بد پرہیزی, اب اس نے آرام میں آ کر کے دوبارہ گویا گناہ کرنا شروع کر دیے, اب اس نے اعمال صالحوں کو بھی شامل کرنا شروع کر دیا, گناہوں کا ارتکاب بھی شروع کر دیا, پھر اس کو فجور میں مبتلا ہو گیا, ایک طرف نماز بھی پڑھتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, زکات بھی دیتا ہے, حج بھی کر رکھا ہے, ذکر بھی کرتا ہے, تلاوت بھی کر لیتا ہے, عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی بھی کرتا ہے, صدقہ خیرات بھی کرتا ہے, مگر ٹی وی بھی دیکھتا ہے, فلمیں بھی دیکھتا ہے, گانے بھی سنتا ہے, ڈرامے بھی دیکھتا ہے, بدنگاہی بھی کرتا ہے, جھوٹ بھی بولتا ہے, غیبت بھی کرتا ہے, بد زبانی بھی کرتا ہے, الزام تراشی بھی کرتا ہے, تہمتیں بھی لگاتا ہے, بیجا مذاق بھی کرتا ہے, ماں باپ کو بھی ستاتا ہے, بیوی بچوں پر بھی زیادتی کرتا ہے, اہل حقوق کی حقوق میں کوتاہیاں کرتا ہے, تو یہ ایسا جیسے ایسے کمرے میں انگیٹھیاں رکھ لے, تو جیسے اس کی کمرے کی ساری افادیت کا اس نے ستیہ ناس کر لیا اور اس کو تباہ کر کے رکھ دیا, برباد بھی کر دیا, آگ بھی لگ جائے تو کچھ بعید نہیں ہے. یہ نقصان ہے گناہوں کا کہ نیک اعمال کے ساتھ ساتھ اگر آدمی گناہوں سے نہ بچے تو اس طریقے سے نیکیاں بھی ضائع برباد ہو جاتی ہیں, اور توبہ کر لیں, گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر لیں, تو جناب وہ دوپہر کی گرمی ایک دم اس کو ایسے کمرے میں لے آتی جہاں راحت ہی راحت ہے, سکون ہی سکون ہے. اس سے معلوم ہوا کہ راحت کے واسطے ضروری ہے کہ بدپرہیزی سے بچے, جسمانی صحت ہو یا روحانی صحت, اس میں دوا کے ساتھ پرہیز ضروری ہے. اسی لیے آج کل لوگوں کو اللہ والوں کی خدمت و صحبت میں جانے کے بعد فائدہ نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ, بہت لوگ ہیں، کوئی 20-20 سال سے کسی خدمت میں، کوئی 10 سال سے، کوئی 5 سال سے، کوئی 4 سال سے، کوئی 2 سال سے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بیان بھی سنتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، لیکن ان کی حالت جو کہ تو ہیں، یاد رکھو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس زمانے میں عام لوگوں کے اندر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ سننے سنانے سے، آنے جانے سے کچھ معمولات کے تو پابند ہو جاتے ہیں، کچھ نیک اعمال کی تو توفیق ہونے لگتی ہے، لیکن وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے. اگر بدنگاہی کا گناہ چل رہا ہے تو شروع سے لے کر اب تک چل رہا ہے، جب داڑھی کالی تھی تب بھی بدنگاہی کے عادی تھے، پھر داڑھی آدھی کالی آدھی سفید ہوئی پھر بھی بدنگاہی ہو رہی ہے، اب بالکل سفید ہو گئی تب بھی بدنگاہی ہو رہی ہے. بوڑھے بھی اس میں مبتلا ہیں، ادھیڑ عمر والے بھی مبتلا ہیں، جوان بھی مبتلا ہیں، نوجوان بھی مبتلا ہیں. اسی طرح بھائی گناہوں کو دیکھ لیجیے کہ لین دین کے اندر صفائی نہیں ہے، معاملات کے اندر صفائی نہیں ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، غیبت کرنا تو عام بات ہے، ٹی وی دیکھنا تو کوئی عیب ہی نہیں سمجھا جاتا. تو یہ بات عام طور پہ دیکھنے میں آتی ہے کہ کچھ نیک اعمال تو کر لیے اور کچھ کر لیتے ہیں جیسے کیسے، نہیں چھوڑتے تو گناہ نہیں چھوڑتے. اور گناہ نہ چھوڑنے کی مثال یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ ایسے کمرے کے اندر انگیٹھیاں رکھ لو یا اس میں ہیٹر چلا دو، جس رفتار سے ایسے چلا ہوا اس سے 10 گنا ہیٹر چلا دو تو وہ کمرہ کیا ٹھنڈک دے گا، وہاں بیٹھنے والے کیسے بیٹھ سکیں گے، کس کو وہاں راحت ملے گی، جو بھی بیٹھے گا وہ تنگ ہو کر باہر نکلے گا. تو بس یہی ہماری حالت ہے. تو ان اعمال صالحہ کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس یہی کر لو، بس اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اور بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور بہت کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ پرہیز سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے. اور پہلے زمانے میں جو اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاتے تھے تو وہ زیادہ نفل عبادت کا تو اہتمام نہیں کرتے تھے، مگر سب سے پہلے سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے تھے. اس لیے ان کو فائدہ بہت ہوتا تھا اور بہت جلدی فائدہ ہو جاتا تھا اور بہت جلدی وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتے. اور یاد رکھو کہ قرب جو ہے اللہ تعالیٰ کا گناہ چھوڑے بغیر نہیں ہو سکتا، اس کے لیے تو سب سے پہلے قدم اٹھانا ضروری ہے. چاہے تسبیحات نہ پڑے آدمی، تلاوت نہ کرے، نقلی بات زیادہ نہ کرے، لیکن گناہوں سے زیادہ بچے. جتنا کوشش گناہوں سے زیادہ بچے گا، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سن لو، اتق المحارم تکن عابد الناس او کما قال، تو حرام اور ناجائز کاموں سے بچ، سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. تو حرام اور ناجائز کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے تو اس بچنے ہی سے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے بڑا عبادت گزار شمار ہو جائے گا. یہ ہے دیکھو، اب اس سے بڑھ کر کیا بشارت ہے. ایک آدمی 1000 رکعت نفل پڑتا ہے، ایک آدمی 1 غیبت سے بچتا ہے، یہ 1 غیبت سے بچنے والا 1000 رکعت نفل پڑھنے والے سے افضل ہے. ایک آدمی 1000 روزے رکھتا ہے اور ایک آدمی 1 جھوٹ سے بچتا ہے، یہ 1 جھوٹ سے بچنا والا بہتر ہے 1000 روزے رکھنے والے سے. وجہ ظاہر ہے کہ 1000 روزے اور 1000 نفلیں یہ سب مستحب ہے، نفل ہے، اور حرام سے بچنا فرض ہے. فرض افضل ہے یا نفل افضل ہے؟ لا محالہ فرض افضل ہے. تو اب آدمی فرض سے تو فرض میں تو کوتاہی کرے اور نفل کا اہتمام کرے تو یہ تو کوئی سمجھداری کی بات نہیں. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ فرائض کا پہلے اہتمام کرے، اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام رکھے. جو دونوں کا اہتمام کرے گا تو وہ نور الا نور ہے، سونے پہ سہاگا ہے، اس کی کامیابی بہت زیادہ یقینی اور متوقع ہے انشاءاللہ. تو بہرحال یہ دو عمل یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا جس کے کرنے کا بڑا ثواب ہے، ان میں سے ایک عمل ہے یاسین شریف کا. ویسے بھی عام طور پر تو مسلمان خواتین و حضرات یاسین شریف پڑھائی کرتے ہیں، لیکن میں کچھ اس کے فضائل بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو پہلے سے پڑھتے ہیں اور زیادہ توجہ دھیان سے پڑھیں اور جو نہیں پڑھتے وہ پڑھنا شروع کر دیں. اور اس کے معمول کے بارے میں یاد کروں گا کہ بہتر تو یہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ سویرے ایک مرتبہ شام پڑھا کریں, یہ بہتر ہے. اس لیے کہ آپ ابھی سنیں گے احادیث طیبہ میں صبح شام کی الگ الگ فضیلت ہے. بعض روایتوں میں صبح شام پڑھنے کا ذکر ہے, جب ذکر ہے تو پھر یہ نفلی عمل صبح شام ہو تو بہتر, تاکہ شام کی فضیلتیں بھی حاصل ہوں صبح کی فضیلتیں بھی حاصل ہوں. اور اگر ایک ہی مرتبہ پڑھے تو پھر بہتر یہ کہ صبح پڑھ لیا کرے. اگر ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے تو سویرے پڑھ لینا بہتر ہے. لیکن اگر کسی وجہ سویرے نہ پڑھ سکے تو شام کو بھی نہ چھوڑے, شام ہی کو پڑھ لے. اور اگر شام کو موقع نہ ملے دوپہر ہی میں پڑھ لے, اور دوپہر میں موقع نہ ملے تو رات ہی میں پڑھ لے, لیکن پڑھ لے. کوشش کرے کہ دن میں دو مرتبہ ہو جائے. حافظوں کیا مشکل ہے, وہ تو مسجد میں جاتے جاتے پڑھ لیں اور آتے آتے پڑھ لیں. اللہ نے ان کو تو بہت بڑی دولت عطا فرمائی ہے, اس لیے ان کو تو کوئی مشکل کام نہیں. اور جن کو زبانی یاد نہیں ہے وہی زبانی یاد کر لے. سورہ یاسین اور سورہ تبارک اللہ کو یاد کرنا کیا مشکل ہے. یہ تو ایسی صورتیں ہیں کہ ہر مومن کے دل میں محفوظ ہونی چاہیے, تاکہ جہاں بھی وہ ہو, سفر میں ہو یا حضر میں ہو, گھر میں ہو یا باہر ہو, جہاں بھی ہو وہ ان کی تلاوت سے محروم نہ رہے. زبانی بھی یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں, جس کا ذہن کتنا ہی کند ہو وہ بھی یاد کر سکتا ہے. اور آسان ترکیب یاد کرنے کی میں بتا دیتا ہوں, بلکہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب دعوت برکاتہم کا نسخہ قرآن شریف حفظ کرنے کا یاد آیا, وہی نسخہ پورے قرآن شریف یاد کرنے کے لیے بھی ہے, اور وہی نسخہ یاسین شریف اور تبارک الذی کو زبانی یاد کرنے کے لیے بھی ہے. حضرت نے ایک دفعہ بیان فرمایا, اس بیان کے اندر قرآن شریف حفظ کرنے کے فضائل بیان فرمایا. بلا شبہ اس کے بڑے فضائل ہیں. اس کے بعد پھر فرمایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن شریف حفظ کرنا حافظوں کا کام ہے, ہم نہیں کر سکتے. یا جو بیچارے بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم تو بوڑھے طوطے ہو گئے, اب ہم کیا حفظ کریں گے, ہم پڑھ ہی نہیں سکتے تو حفظ کیا کریں گے. فرمایا نہیں, قرآن شریف حفظ کرنا ہر عمر کے لوگوں کے لیے آسان ہے. جیسے بچوں کے لیے آسان ہے, جوانوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے, ڈھیڑ عمر والوں کے لیے, یہاں تک کہ بوڑھوں کے لیے بھی آسان ہے. اور پھر اس کا آسان نسخہ بتلایا حضرت نے, اور فرمایا کہ بھائی ایک آیت روزانہ یاد کرو. یہ کوئی ضروری نہیں کہ آدھا رکو روزانہ ہو یا ایک رکو روزانہ, ایک رکو آدھا رکو سن کر کے جن کا ذہن کمزور ہے وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم روزانہ آدھا رکو کیسے یاد کر سکتے ہیں, ایک رکو ہم سے کہاں یاد ہو سکتا ہے, ہم تو ادھر یاد کرتے ہیں ادھر بھولتے ہیں. فرمایا نہیں, ایک آیت یاد کرو. اگر کسی کے لیے ایک آیت بھی یاد کرنا مشکل ہو تو آدھی آیت یاد کرے. اگر آدھی مشکل ہے تو اس کا بھی ایک حصہ یاد کرے, بس ایک لفظ یاد کرے. اور پھر روزانہ یاد نہ ہو تو بھی غم نہیں. اگر ایک آیت روزانہ یاد نہیں ہو رہی بلکہ ایک ہفتے میں یاد ہو رہی تو ایک ہفتے میں یاد کرو. ایک ہفتے میں ایک آیت, دوسرے ہفتے میں دوسری آیت. پھر فرمایا اگر کوئی اس طرح یاد کرے گا تو پھر پورا کب ہوگا, پہلے قبر میں پہنچ چکا ہوگا. طرح سے کوئی یاد کرے گا تو اس کی تو زندگی ختم ہو جائے گی, وہ قرآن شریف تو پورا نہیں ہوگا. تو بھائی قرآن شریف کو زندگی میں پورا یاد کرنا تو کوئی ضروری نہیں ہے. پھر حضرت نے یہ فضیلت بیان فرمائی کہ جو آدمی قرآن شریف حفظ کرتا کرتا دنیا سے جائے گا تو قبر میں اللہ تعالیٰ اس فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیں گے جو اس کو قرآن شریف پورا حفظ کرائے گا. اور جب وہ قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا تو حافظوں کے اندر اٹھے گا. ہمیں جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے, آرام آرام سے ایک ایک آیت آدھی آدھی آیت یاد کرتے رہو, کرتے رہو کرتے رہو, پیچھے بھی پھیرتے رہو آگے بھی یاد کرتے رہو, یہاں تک کہ اسی میں تمہاری عمر تمام ہو جائے. جب عمر تمام ہو جائے گی قرآن شریف ناقص رہ گیا, نامکمل رہ گیا, تو پرواہ نہیں, قبر میں جا کر کے فرشتہ یاد کروائے گا, وہاں جا کر ذہن بالکل کھل جائے گا, اور وہاں ذہن بالکل ہر ایک کا درست انیاز صحیح ہو جائے گا. پھر وہاں ہو سکتا ہے ایک پارا روز یاد ہو جائے, تو بہرحال وہاں فرشتہ جو ہے وہ یاد کروائے گا اور وہاں جا کے پورا ہو جائے گا, کہیں بھی پورا ہو جائے. یہاں مجھے اپنے حضرت کی بات یاد آئی, حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن شریف ختم کرنے کی چیز نہیں ہے, اس میں ختم, ہم اس قابل ہیں کہ اس میں ختم ہو. قرآن شریف ختم کرنے کی چیز نہیں ہے, اپنی عمر ختم کرنے کی چیز ہے کلام پاک کے اندر. یعنی ہم پڑھتے رہے قرآن شریف ختم کرنا مقصود نہیں ہے, بس پڑھتے پڑھتے دنیا سے جائے. تو وہی بات یہاں پر حاصل ہے. تو بھائی یاسین شریف اگر کسی کو زبانی یاد نہیں ہے تو کوئی غم کی بات نہیں ہے. یہ تو کہیں لکھا نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں یاد کرو اور ایک رکو یاد کرو, یہ تو کوئی کہیں لکھا نہیں, نہ کوئی ضروری ہے. جس کا جیسا ذہن اسی کے مطابق وہ یاد کریں. لہٰذا جو ایک آیت یاد کر سکتا ہے روزانہ ایک آیت یاد کرے, دوسرے دن دوسری آیت, تیسرے دن تیسری آیت, تو جتنی اس کی آیتیں اتنے دن میں آپ کو یاسین شریف یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. بالفرض کسی کو یاد نہیں ہوتی تو نہ صحیح, یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ثواب عرض کیا جائے اس کے لیے زبانی ہی یاد ہونا ضروری ہو. وہ تو آسانی کے لیے, سہولت کے لیے, وہ بھی ایک نعمت ہے. لیکن کسی کے اگر یاد نہیں ہوتی تو نہ صحیح, یاسین شریف چھوٹے سائز کی بھی ملتی ہے. اب اپنے یاسین شریف اپنے ساتھ رکھے یا قرآن شریف میں دیکھ کے پڑھ لیا کرے. مسجد میں ہر جگہ کلام پاک موجود ہے, گھروں کے اندر بھی کلام پاک موجود ہیں, اور یاسین شریف کے چھوٹے چھوٹے نسخے بھی ملتے ہیں, وہ اپنے پاس رکھیں. لیکن اپنے جیب میں رکھیں تو بیت الخلاء جب جائیں تو نکال کے جائیں, تو بیت الخلاء میں لے کے نہ جائیں, بے ادبی کی بات ہے, باہر رکھ کر کے جائیں. یا ایسے وہ جیب میں رکھیں کہ بیت الخلاء جانے کی ضرورت نہ ہو. بس میں جاتے ہوئے, ویگن میں جاتے ہوئے, گاڑی میں آتے ہوئے جاتے ہوئے بڑا اچھا موقع ملتا ہے آدمی کو یاسین شریف پڑھنے کا اور دوسری تسبیحات وغیرہ پڑھنے کا. اس وقت کو عام طور پر لوگ باتوں کے اندر, ادھر ادھر جھانکنے کے اندر, دیکھنے کے اندر اور خیالوں کی دنیا میں گزار دیتے ہیں. ارے خیالات میں گم ہونے سے کیا حاصل, یاسین شریف میں گم ہونے کی ضرورت ہے؟ اللہ کلام کی دھن دھیان رکھنے کی ضرورت ہے, اللہ کی یاد میں گم ہونے کی ضرورت ہے. تو ایسے وقت کو خاص طور سے یاد رکھنا چاہیے اور ایسے وقت کو ان کاموں میں لگانا چاہیے کہ سفر بھی طے ہو رہا ہے, ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے, تسبیحات بھی ہو رہی ہیں, یاسین شریف بھی پڑھی جا رہی ہے, تلاوت بھی ہو رہی ہے, دوسرے کام بھی ہو رہے ہیں, اور کچھ نہیں. تو دھیان اللہ کی طرف رکھو, کہ دھیان اللہ کی طرف رکھنا ہی فکر ہے, اور بعض اعتبار سے فکر ذکر سے افضل ہے. ایک روایت میں ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہے, ہر چیز کا ایک دل ہے, اور قرآن شریف کا دل یاسین شریف ہے. سبحان, یعنی جیسے انسان کے تمام اعضاء میں دل سارے اعضاء کا سردار ہے, اس کو سلطان الاعضاء کہتے ہیں. جسمانی دنیا کے اندر بھی دل سارے اعضاء کا سردار ہے, اور دل کی دنیا کے اندر بھی دل تمام باطنی قوتوں کا سردار ہے. یہ جسمانی اعضاء میں بھی سلطان ہے, اور دل کی دنیا کے اندر جو باطنی طاقت ہیں ان کے اندر بھی یہ سلطان ہے. اس لیے اطباء جسمانی بھی دل کا خصوصی خیال فرماتے ہیں, اور کہتے ہیں بھائی دل جب تک ہے, یعنی جب تک یہ زندہ ہے اور حرکت کر رہا ہے, تو آدمی زندہ ہے اور حرکت کر رہا ہے, اور اگر اس کی حرکت ختم, انسان ختم, اس کے بعد کوئی علاج نہیں. بس اس کے بعد تو نہلا دھلا کے قبرستان پہنچانے کا کام ہے. اور جب تک انسان کا دل زندہ ہے اور حرکت کر رہا ہے, تو پھر علاج بھی ہے, معالجہ بھی ہے, ساری تدبیریں. اس لیے اگر کبھی کسی کا دل بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس کو زبردستی حرکت دینے کی کوشش کی جاتی ہے, تاکہ کسی طرح یہ چل پڑے, یہ چل پڑے تو باقی چیزوں کا بھی علاج ہو. اور اگر یہ زندہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. بالکل اسی طرح دل کی دنیا میں بھی اطباء روحانی دل کی حالت سدھارنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ اصل میں دل سب کچھ ہے. جس کا دل صحیح ہو گیا, اس کی ساری دل کی دنیا صحیح ہو گئی, اس کی اصلاح ہو گئی, اس کی تربیت ہو گئی, اس کا تزکیہ ہو گیا. اور جب تک دل اس کا صحیح نہ ہوگا اور اس کے احوال صحیح نہ ہوں گے اور دل کی کیفیتیں درست نہ ہوں گی, اس وقت تک وہ روحانی امراض میں مبتلا رہے گا. اور جب تک روحانی امراض میں مبتلا رہے گا, جس روحانی صحت حاصل نہیں ہوگی.